मंगल 21 अगस्त के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई शोरश के तनाजुर में अमेरिका ने पाकिस्तान से फिर कहा डू मोर, लेकिन एक तजियाकार ने पाकिस्तान को चीन से बनाए रखने का मशवरा दिया।
पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो यह है कि वो चीन से अच्छे ताल्लुकात रखे। अगर ये अमेरिका को बात पसंद नहीं है तो फिर पाकिस्तान को जरा बैलेंस करना पड़ेगा अमेरिका और चीन के दरमियान।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी इमारतों के अहाते में रॉकेट हमला करने वाले 3 अस्क्रियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। तफसील के साथ हारून रशीद।
दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी इमारतों के अहाते में रॉकेट हमले करने वाले 3 अस्क्रियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक 3 अफराद जो भारी असलहे से लेस थे, उन्होंने सदारती महल के करीब मार्टर गोले ऐसे वक्त में फेंके जब अफगान सदर अशरफ गनी ईद उल अजहा के मौके पर कौम से खिताब कर रहे थे। सदर अशरफ गनी ने इस हमले के रद्दअमल में कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से अवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। डॉक्टर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान को 3 माह के लिए जंगबंदी की पेशकश की गई है, तहम तालिबान की जानिब से अभी तक तशद्दुद की कार्रवाइयां रोकने के लिए कोई इशारे सामने नहीं आए हैं।
अमेरिका के जनूबी और वस्त एशियाई अमूर के नायब सेक्रेटरी एलिस वेल्स का कहना है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के नए वजीर आजम की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ अमन की ख्वाहिश का खैर मकदम करता है। तफसील के साथ जीशान हैदर।
एलिस वेल्स ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने में पाकिस्तान का अहम किरदार है और उनके मुल्क ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वह तालिबान के खिलाफ मजीद इकदाम करे, या तो उनको मुज़ाकरात के लिए तैयार करें या फिर उन्हें अफगानिस्तान में धकेले, ना कि उनको महफूज ठिकाने फराहम किए जाएँ। एलिस वेल्स ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर चलने का ख्वाह है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप की जनूबी एशिया के लिए हिकमत अमली में इंडिया का अफगानिस्तान में अमन के लिए बहुत अहम किरदार है। इस हिकमत अमली में सबसे अहम बात यह है कि इंडिया को अफगानिस्तान में किरदार अदा करना चाहिए और वो ये कर सकता है।
पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मुस्तकबिल की जानी पेशकदमी के लिए इंडिया और पाकिस्तान को मुज़ाकरात करना होंगे और कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात का हल निकालना होगा। फरहत जावेद।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि गुर्बत मिटाने और बरसगीर के अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने का आसान तरीन नुस्खा है कि बातचीत के जरिए तनाज़ात हल किए जाएं और बाहमी तजारत का आगाज किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले इंडियन क्रिकेटर सिद्धू को इंडिया वापसी पर तनकीद और धमकियों का निशाना बनाए जाने पर भी रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि इंडिया में जो लोग सिद्धू के खिलाफ बोल रहे हैं वो हकीकत में बरसगीर के अमन पर हमलावर हैं।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से 25 जुलाई के आम इंतखाबात में नतायज की तरसील के लिए नए रिजल्ट ट्रांसमिशन निज़ाम की नाकामी की तहकीकात में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इस मामले में तहकीकात के हवाले से ईद के बाद गौर किया जाएगा। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सेनेट की कमेटी तहकीकात कर रही है, जबकि काबीना डिवीजन से माहरीन की राय मांगी गई है। विफाकी हुकूमत ने PTV से सियासी सेंसरशिप के मुकम्मल खात्मे का ऐलान कर दिया है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान की मुकम्मल इदारती आज़ादी के हवाले से वाज़े हिदायत दी गई हैं। रत्नट का त्यौहार क्या है और किन लोगों में मनाया जाता है, आइए जानते हैं ताबिंदा कौकब की ज़बानी।
रत्नट का त्यौहार कैलाश की 3 में से 2 बंबूरियत और रंबूर की वादी में मनाया जाता है। जैसे ही जून में गंदम के खोशे पककर कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो कैलाश में रत्नट का आगाज भी हो जाता है। ये 22 अगस्त को ओचाओ फेस्टिवल शुरू होने तक जारी रहता है। रत्नट में जहां एक ही वादी के छोटे बड़े गाँव के लोग मिलते मिलाते हैं, वहीं दीगर वादियों से भी मुख्तलिफ खानदान इकट्ठे होकर रिवायती रक्स और ढोल की थाप से लुत्फानंदोज होते हैं। रत्नट के दौरान कैलाश के लड़के और लड़कियां अपना जीवन साथी भी चुनते हैं।
इंडिया की रियासत केरला में हुक्काम का कहना है कि सैलाब की वजह से 10 लाख से ज़ायद अफराद को इमदादी खैमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम कहते हैं कि वो बेघर अफराद को पीने का साफ पानी, खुराक और दवाएं मुहैया करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हालिया महीनों में लैंडस्लाइडिंग और मानसून बारिशों के बाद सैलाब से 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इटली के जनूबी हिस्सों में सैलाब से करीब 8 को पैमा हलाक हो गए हैं। میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ان روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ اور باوقار انداز میں واپسی کی خواہش مند ہے جو نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش گئے تھے۔ سنگاپور میں ایک تقریر کے دوران آنگ سان سوچی نے کہا کہ میانمار کی حکومت جنوری سے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کا انتظار کر رہی ہے۔ بنگلہ دیش جانے والے 6 لاکھ سے زائد افراد میں سے ابھی تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان ہمارا بڑا اور تجزیاتی موضوع ہے۔ وہاں پر حملے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے تناظر میں پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اس کو مزید کام کرنا چاہیے۔ آئیے پہلے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج صبح شدت پسندوں کے حملے کی بات کریں۔ ان کی جانب سے صدارتی محل کے احاطے میں راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے کے بعد افغان صدر عید کے موقع پر قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
افغان صدر اشرف غنی نے رواں ہفتے اتوار کو ہی طالبان کے ساتھ 3 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس اعلان کے بعد سے طالبان کی طرف سے حملے معطل کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، جس کے بعد آج صبح افغان صدر کے عید کے اجتماع سے خطاب کے دوران شدت پسندوں نے صدارتی محل کے احاطے میں راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ 3 حملہ آوروں نے بھاری اسلحے سے لیس ہو کر صدارتی محل پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے جواب کارروائی میں تمام دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے پر رد عمل دیتے ہوئے افغان صدر نے کہا ہے کہ اس طرح کی پرتشدد کارروائیاں ہمارے لوگوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اشرف غنی کے خطاب کے دوران دھماکے کی آواز کو سنا جا سکتا ہے۔
هغه افراد چې توتی باندې باور لري
وہ لوگ جو خون ریزی اور اس طرح کے اقدام پر یقین رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں جو حملے کرتے ہیں جس سے ہمارے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ راکٹوں سے حملہ کرنے سے ہمارے لوگ جھک جائیں گے تو ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے۔
سامنے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد محل کے عقبی حصے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حملے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس عمارت پر فائرنگ کی جہاں پر ان کے مطابق حملہ آوروں نے پناہ لے رکھی تھی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا اور اس میں کتنے حملہ آور شامل تھے۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے، تاہم 4 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا،
مارٹر گولوں کے حملے میں صرف 2 پولیس اہلکار معمولی سے زخمی ہوئے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو کلیئر کروانے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن کے دوران تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
اسی اثنا میں امریکہ کی جنوبی اور وسط ایشیا امور کی نائب سیکرٹری ایلس ویلز نے ایک بیان میں پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزید اقدامات کریں، یا تو ان کو مذاکرات کے لیے تیار کریں یا پھر ان کو افغانستان میں دھکیلیں، نہ کہ ان کو محفوظ کھانے فراہم کیے جائیں۔ اگرچہ تاحال کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم رواں ماہ میں شدت پسندوں کے دونوں گروہوں طالبان اور دولت اسلامیہ نے افغانستان میں متعدد حملے کیے جن میں 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح رہے افغانستان کے صدر کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد مختلف ممالک کا رد عمل سامنے آیا تھا۔ امریکہ نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ عید کے موقع پر کی جانے والی مشروط جنگ بندی کا خیر مقدم کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امید ظاہر کی تھی کہ اس سال افغان عوام عید الاضحیٰ کا تہوار امن سے اور بغیر خوف کے منا سکیں گے، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس اعلان پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے اقدامات سے افغانستان میں امن کا ماحول بنانے میں مدد ملے گی اور ملک میں استحکام قائم ہو سکے گا۔ یاد رہے، افغان حکومت اور طالبان نے عید الفطر کے موقع پر بھی عارضی جنگ بندی پر عمل کیا تھا۔ اس جنگ بندی سے قبل ملک کے کئی حصوں میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے غیر معمولی گرم جوشی کا اظہار کیا تھا اور کئی جگہوں پر طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے بغل گیر ہونے کے مناظر بھی دیکھے گئے تھے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ خلاصہ آپ کے لیے نازش فیض نے تیار کیا تھا۔ امریکہ کی جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا کی نائب وزیر خارجہ کہتی ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزید اقدامات کرے اور یا تو ان کو مذاکرات کے لیے تیار کرے یا پھر افغانستان میں دھکیلے، نہ کہ ان کو محفوظ ٹھکانے فراہم کرے۔ موصوفہ نے جو کچھ کہا سنیے انہی کی زبان میں۔
South Asia strategy obviously pointed to the role that India can and should play in support.
جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں بھارت کے کردار کے بارے میں واضح اشارہ ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں اس حکمت عملی کا ایک بنیادی نقطہ یہ تھا جس کے تحت بھارت نے افغانستان میں 2020 تک $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ افغانستان کی معاشی ترقی میں مدد دی جا سکے، اور ہم افغانستان کو ایک مرتبہ پھر خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں دونوں شمالن جنوبن اور شرقن غربن تجارت شامل ہیں۔ ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ بھارت نے کسی دوسرے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر اس سلسلے میں اقدامات کیے ہیں اور افغانستان کے ساتھ اسٹریٹیجک شراکت داری قائم کی ہے۔ پاکستان یقیناً افغانستان میں استحکام کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سخت اقدامات کرے یا پھر انہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کرے، نہ کہ انہیں پناہ گاہیں فراہم کرے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں نے تعلقات کی بہتری اور یکجہتی کے لیے اثر نو اقدامات کیے ہیں جن کی ہم تائید کرتے ہیں۔ ہم وزیراعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں انہوں نے پاکستانی سرحد کے دونوں جانب قیام امن کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔
And I think we welcome the words of Prime Minister Imran Khan when he discussed the importance of having peace on both sides of Pakistan's borders.
یہ تھے جنوبی اور وسط ایشیا کے لیے امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے الفاظ، آپ نے ان کا خلاصہ سنا۔ اور آئیے اب اس موضوع پر تجزیے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے خطے کے امور کی ماہر ڈاکٹر سحر خان سے بات کی جو کیٹو انسٹیٹیوٹ امریکہ کی ریسرچ فیلو بھی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ افغانستان پر کنٹرول امریکہ کا ہے لیکن شکایت یہ ہوتی ہے پاکستان سے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستان تو ویسے ہی خود اپنے آپ افغانستان کی خانہ جنگی سے متاثر ہے نا۔
یہ کافی اچھا سوال ہے۔ پاکستان سے شکایت امریکہ کو اس وجہ سے کیونکہ 2001 میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی افغانستان میں، تو امریکہ اور پاکستان نے جیسے آپ سمجھیں ایک الائنس بنایا تھا جس میں امریکہ نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ طالبان کا پیچھا کریں جیسے امریکہ کر رہا تھا۔ پاکستان نے القاعدہ کے پیچھے میں تو مدد کی امریکہ کی، لیکن طالبان کے معاملے میں آپ سمجھے اتنی مدد نہیں کی۔ اینڈ جتنے بھی جیسے ٹاپ طالبان لیڈرز تھے ان کی مدد کی کہ وہ افغانستان سے نکلیں، پاکستان میں ان کو آنے دیا، خاص طور پہ کوئٹہ میں، پشاور میں۔ تو اس کی وجہ سے امریکہ کو شکایت ہے پاکستان سے۔ لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں اس جنگ کو 18 سال ہو گئے۔ ان 18 سالوں میں امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے، یعنی وہ امریکہ کو کچھ کہتا ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان ٹینشن ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو امریکہ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں وہ لوگ ناکام ہوئے ہیں۔
اچھا، اس بارے میں کیا کہیں گی کہ امریکہ نے اب پاکستان کے ساتھ تعلقات تو کشیدہ کر لیے، پاکستان کی امداد تقریباً ختم کر دی ہے، پاکستان فوجی افسروں کی تربیت کا سلسلہ بھی بند کر دیا ہے، اب امریکہ مزید دباؤ کیا ڈال سکتا ہے پاکستان پہ؟
اب امریکہ ابھی بھی پھر بھی کافی دباؤ ڈال سکتا ہے، جیسے ابھی پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ضرورت ہے ایک بیل آؤٹ کی، کیونکہ پیسے ختم ہو رہے ہیں، بہت قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، تو ایک وہ آئی ایم ایف کی طرف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف پاکستان دیکھ رہا تھا، تو امریکہ جو ہے اس طرح سے بھی پریشر ڈال سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز یا تو بہت سخت کرے یا آئی ایم ایف کی طرف سے کہہ دے کہ ہم مدد نہیں کریں گے پاکستان کی. دوسری طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے بہت سالوں سے کہ وہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا ممبر بنے، تو اس سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ پریشر کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں کہ جوہری ہتھیار ہیں پاکستان کے وہ محفوظ نہیں ہیں. اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ بہت پریشر ڈال سکتا ہے پاکستان کے اوپر. لیکن جو ابھی جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ دراصل اتنا پاکستان کے بارے میں بھی نہیں جتنا امریکہ کے اندرونی پالیٹکس کے بارے میں. جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، صدر ٹرمپ خاص طور پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ بالکل ایک میوریک ہیں، یعنی وہ ایک ریبل ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں امریکہ کے خارجہ تعلقات وہ ایسے ہوں کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرے. لیکن اصل میں خارجہ تعلقات ہمیشہ امریکہ کی مرضی سے نہیں ہو سکتے، تو آئی تھنک تھوڑا بہت ہم یہ جو دیکھتے ہیں تعلقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ تھوڑا سا صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی اور ایگو کے بارے میں.
اچھا، پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امریکہ سے تعاون کر رہا ہے، مگر امریکہ کہتا ہے کہ ڈو مور، اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال سکتا ہے. امریکہ کی اصل شکایت ہے کیا سہر خان، پاکستان کے تعاون میں کمی یا پاکستان کا چین کی پالیسی کا حصہ بن جانا؟
آپ سمجھے ایک طرح سے دونوں سے ہی تعلق ہے. تھوڑا سا تو پاکستان کی تعاون میں بھی کمی ہے، جیسے پاکستانی فوج اور امریکی فوج نے بے شک تعاون کیا ہے اکثر، لیکن جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیشہ تعاون نہیں کیا ہے، اور مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان. جہاں تک پاکستان اور چین کا تعلق آتے ہیں، یہ امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، لیکن بات یہ ہے کہ بھائی چین جو ہے وہ تو پاکستان کا پڑوسی ہے، اور پھر چین نے پاکستان کی بہت مدد بھی کی ہے اتنے سالوں سے، تو پاکستان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ وہ چین سے اچھے تعلقات رکھے. اگر یہ امریکہ کو بات پسند نہیں ہے تو پھر پاکستان کو ذرا بیلنس کرنا پڑے گا امریکہ اور چین کے درمیان، اور یہ بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ دونوں کے درمیان آئے نہیں. تو اب یہ ذرا مشکل کام ہے، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان دونوں ملکوں سے بہت چھوٹا ہے، ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور پاکستان کے اندرونی مسائل بھی بہت بہت ہیں. تو تھوڑا سا یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو تھوڑا سا ذرا کیئرفلی مینوور کرنا پڑے گا سیاستدانوں کے درمیان.
جہاں بنیادی طور پر عوام اور بہت سارے اہلکار بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کا مفاد ہے کیا، امریکہ اس خطے سے واپس کیوں نہیں چلا جاتا؟
تو یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ امریکہ کے اندر بھی دو کیمپس ہیں، ایک کیمپ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں رہے اور ابھی کافی سالوں سے رہے، اور صرف اس وقت نکلے جب افغانی حکومت اتنی سٹیبل ہو کہ بالکل کہ وہ ایک ڈیموکریسی بن جائے. رائٹ، اب جیسے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ڈیموکریسی بننے میں تو بہت سال لگ جاتے ہیں، بیسوں سال لگ جاتے ہیں. تو یہ جو کیمپ ہے امریکہ میں، یہ چاہتا ہے کہ بھائی افغانی انسٹیٹیوشنز بنے، جیسے کورٹس بنے، ذرا آئین ان کا ہو بنے، جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوں، اور امریکہ کو رہنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے جب تک افغانستان میں یہ ہو. دوسرا کیمپ امریکہ میں کافی چھوٹا ہے، لیکن یہ کیمپ آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھ رہی ہے، وہ کیمپ ہے کہ بھائی ہمیں افغانستان سے نکلنا چاہیے. افغانستان کے جو اندرونی سیاسی تعلقات ہیں وہ امریکہ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ جتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ مدد کرے وہ بے شک وہ خراب ہو جاتی ہے مدد. یعنی امریکہ کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ افغانستان میں کیونکہ افغانستان میں منرلز بہت ہیں، وہ افغانستان میں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چین کو بیلنس کریں یا پاکستان کو بیلنس کریں یا ہندوستان کو بیلنس کریں، تو اس طرح کے الزامات بہت ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ دو کیمپس ہیں امریکہ کے درمیان، لیکن اصل میں امریکہ کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی بہت طاقتور ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ افغانستان میں رہے. ایون دو صدر ٹرمپ نے کیمپین ٹریل میں کہا تھا کہ وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اصل میں امریکی ٹروپس بڑھا دی ہیں اور پیسے بھی ڈالے ہیں افغانستان میں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے گا، اور کم از کم اگلے 5-6 سالوں سے تو نہیں نکلے گا.
یہ تھیں کیٹو انسٹیٹیوٹ امریکہ کی ریسرچ فیلو ڈاکٹر سحر خان، جو خطے کے امور کی ماہر بھی ہیں. اسی موضوع پر تجزیہ کے سلسلے میں میں نے تحقیقی ادارے انڈس گلوبل انیشیٹو کی سربراہ اور وڈرو ولسن سینٹر کی فیلو ڈاکٹر سمبل خان سے بات کی. پوچھا کہ پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے استکون میں پاکستان کو کیا ہمیشہ ایک ولن ہی سمجھا جائے گا؟
لیکن کہ جب تک یہ جو حالات ہیں جنگ کے جاری ہیں اور پاکستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جیسے آپ ہی جانتے ہیں، اس میں وہ کوئی ہارڈ بارڈر نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا وہاں پہ لگا رہتا ہے، اور اوپر سے جب اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں افغانستان میں، جو بھی ہم نے دیکھا غزنی پہ پورا اٹیک تھا افغان طالبان کا، اور پھر ادھر سے لوگ جو پسپا ہو کے اٹیک سے ہو کے دوبارہ کئی دفعہ ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ہماری طرف آتے ہیں، لیکن یہ اس کی وجہ سے جب اس طرح کے حالات ہوں آپ کے ساتھ والے ملک میں اور لوگوں کا بارڈر کے اکراس اس طرح آنا جانا جاری رہے، جو آبویسلی آپ جانتے ہیں تقریباً ہمارے پاس 2 ملین یا لوگ کہتے ہیں 3 ملین افغان ریفیوجیز یہاں سے 20 سالوں سے یہاں پر موجود ہیں، تو ان کا جانا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس وجہ سے حالات تو خراب ہوں گے اور پاکستان پہ الزام تو آئیں گے.
تو آپ کے خیال میں اب جبکہ القاعدہ ختم ہو چکی ہے اور افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، تو امریکہ یہاں ٹھہرا ہوا کیوں ٹھہرا رہنا چاہتا ہے؟
دیکھیں کہ افغانستان میں جو حکومت قائم ہو چکی ہے آپ نے بجا فرمایا، لیکن ان کے خلاف طالبان، جو افغان طالبان ہیں، وہ القاعدہ نہیں ہے، وہ وہاں کے انڈیجنس ایک موومنٹ ہے، انسرجنٹس ہے. وہ پچھلے جو 15-17-18 سال سے ان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اور افغان جو افواج ہیں اور افغان حکومت کو امریکہ کی حمایت ہے اور امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اس وقت وہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور جو ان کی افواج ہیں ان کو بھی امریکہ اور نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ طالبان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر آج یہ سپورٹ نکل جائے گی تو وہاں پہ خانہ جنگی کے بھی بہت سارے خطرات ہیں، اس لیے بھی امریکہ جو ہے القاعدہ کو ختم کرنے کے باوجود وہاں پہ موجود ہے.
چلیں مان لیا. امریکہ حال ہی میں بھارت کو ترغیب دیتا رہا کہ وہ افغانستان میں فعال کردار ادا کرے، لیکن ہوا یہ کہ چین کا کردار افغانستان میں بڑھ گیا، تو یہ کیا ہوا؟
دیکھیں جی، چائنا کا کردار پورے ریجن میں بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ چائنا کی یہ جو قریب جو پالیسی آئی ہے جس میں وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو جو انہوں نے شروع کیا ہے، اس سے انہوں نے اپنے پورے ریجن میں بلکہ دنیا میں ایک ٹریڈ اور اس کا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس میں سڑکیں بھی ہوں گی اور شپنگ لائنز کے تھرو بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں اپنے قریبی ممالک جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز شامل ہیں، جس میں تاجکستان، ازبکستان اور پاکستان کے ساتھ سی پیک کے تھرو ان کے جو تعلقات ہیں بڑھ گئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھائیں، لیکن چائنا کا بھی اثر و رسوخ افغانستان میں کافی لمیٹڈ ہے. انڈیا کا اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ بھی ایک جو معاشی جو کہتے ہیں اکنامک ان کے ریلیشنز افغانستان اور سوشل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں، تھوڑی بہت وہ ٹریننگ کرتے ہیں افغانستان کی افواج کے، اور ان کے آبویسلی انٹیلیجنس لنکس بھی ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن انڈیا کا بھی کوئی رول میں اتنا کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے ان سالوں میں. رول وہاں پہ اگر کسی باہر والی حکومت کا ہے تو وہ امریکہ کا ہی ہے اس وقت بھی بہت زیادہ رول، باقی جو ایکٹر ہیں ان کا لمیٹڈ رول ہی ہے.
تو بالکل ایک آخری سوال یہ بھی ڈاکٹر سمر خان صاحبہ، کہ امریکہ افغانستان میں پاکستان کے بڑے کردار کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتا؟
آئی تھنک وہ تسلیم تو کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی طالبان سے بات چیت کرنے کی بات آتی ہے تو امریکہ کی طرف سے انسسٹنس ہوتی ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے ایک مثبت کردار ادا کرے اور پاکستان کا نام ہمیشہ آتا ہے، اور افغانستان کی سیکیورٹی کی جب بات ہوتی ہے اس میں پاکستان کا نام ہمیشہ ہر اینگل سے اس کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کا جو ہے اکنالج کیا جاتا ہے، تو وہ کردار تو پاکستان کو دینے کو تیار ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان کا اپنا کردار بھی لمیٹڈ ہے جو افغانستان میں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایک جنگ ہے، افغان طالبان ان کے اپنے بھی محرکات ہیں، وہ خالی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے پپٹ ہیں یا ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں، پاکستان اشاروں پہ چلتے ہیں، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور چیز ہے. پاکستان کا تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے، لیکن جب تک یہ وہاں پہ جنگ جاری رہے گی اور اس میں پاکستان جو ہے وہ فلی اکیلا ایکٹر نہیں ہے، ایکٹر وہاں پہ اور بھی بہت ہیں.
تحقیقی ادارے انڈس گلوبل انیشیٹو کے سربراہ اور وڈرو ویلسن سینٹر امریکہ کے ریسرچ فیلو، یہ تھیں ڈاکٹر سمبل خان۔ انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا اے ایم یو کو اقلیتی تعلیمی ادارے کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے تحت یونیورسٹی کو داخلے اور تقرریوں میں خصوصی اختیارات حاصل ہیں، لیکن بی جے پی کی حکومت اسے اقلیتی ادارہ تسلیم نہیں کرتی اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے۔ حال ہی میں شیڈیولڈ کاسٹ کمیشن نے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دلت اور دوسرے ہندو طلباء کو ریزرویشن دے، ورنہ اس کے مرکزی فنڈ کو بند کر دیا جائے گا۔ خاصا اہم موضوع ہے، اس پر ذرا تفصیلی جائزہ خبروں اور اسپورٹس کی خبروں کے بعد، عام خبریں اور اسپورٹس کی خبروں کے بعد ہم کریں گے۔ ویسے بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ اس وقت کیسے لیڈ کر رہی ہے۔ تنازعات کا حل تجارت عوام کی زندگی میں بہتری کا نسخہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مستقبل کی جانب پیش قدمی کے لیے انڈیا اور پاکستان کو مذاکرات کرنے ہوں گے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
ایشین گیمز میں پاکستانی ہاکی ٹیم کل اپنا دوسرا میچ عمان کے خلاف کھیل رہی ہے۔ گزشتہ روز اس نے تھائی لینڈ کے خلاف پہلا میچ 10 گول سے جیتا تھا۔ ہینڈ بال میں پاکستان نے انڈونیشیا کو 23 کے مقابلے میں 28 گول سے شکست دے دی۔ والی بال میں کل پاکستان کا مقابلہ ایران سے ہوگا۔ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان ٹرینٹ برج ناٹنگم میں تیسرے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے۔ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 521 رنز کا ہدف ملا ہے، لیکن آج اس نے اپنی دوسری اننگز 23 رنز بغیر کسی نقصان کے شروع کی تو پہلے ہی اوور میں ایشان شرما نے جیننگز کو آؤٹ کر دیا۔ ایشان شرما نے اپنے دوسرے اوور میں ایلسٹر کک کی وکٹ بھی حاصل کر لی۔ کھانے کے وقفے تک انگلینڈ کی 4 وکٹیں گر چکی تھیں۔ اس سے پہلے بھارت نے اپنی دوسری اننگز 352 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔
رننگ ڈاؤن ٹوورڈز دی تھرڈ مین باؤنڈری فار 4، آف کمز دی ہیلمٹ، اپ گوز دی بیٹ اینڈ دی آؤٹ سٹریچڈ آرمز اس ویراٹ کوہلی ریچز ہز 100۔
کپتان ویراٹ کوہلی نے اپنے ٹیسٹ کریئر کی 23ویں سینچری سکور کی۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی 6 اننگز میں کوہلی 440 رن بنا چکے ہیں۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان نے وراٹ کوہلی کو عصر حاضر کا بہترین بیٹسمین قرار دیا ہے۔ مائیکل وان کا کہنا ہے کہ کئی عظیم کرکٹرز موجود ہیں، لیکن اس وقت کوہلی 3 فارمیٹس میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے ہوزے مورینیو کو مینیجر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کلب کے بورڈ کی جانب سے مورینیو پر اعتماد ظاہر کرنے کے بعد ان قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے کہ مورینیو کی جگہ زیڈان کو نیا مینیجر مقرر کیا جا رہا ہے۔ عالمی نمبر 1 سیمونا ہیلپ کو فٹ نہ ہونے کے سبب یو ایس اوپن سے پہلے آخری وارم اپ ٹورنامنٹ سے دستبردار ہونا پڑا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں یوہانا کونٹا اور پیٹرا کیویٹووا نے کامیابی حاصل کی۔ البتہ سابق یو ایس اوپن چیمپئن کیرولینا پلسکووا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یو ایف اے کے سال کے بہترین فٹ بالر کا اعلان 30 اگست کو کیا جائے گا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور وہاں بلکہ اس کے نام سے پیدا ہونے والے نئے قضیے پر ہم تفصیلی جائزہ ذرا دیر بعد لیں گے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری نازیہ گلزار کی ہے۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سرکاری عمارتوں کے احاطے میں راکٹ حملہ کرنے والے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جانب پیش قدمی کے لیے انڈیا اور پاکستان کو مذاکرات کرنا ہوں گے اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کا حل نکالنا ہوگا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے 25 جولائی کے عام انتخابات میں نتائج کی ترسیل کے لیے نئے رزلٹ ٹرانسمیشن نظام کی ناکامی کی تحقیقات کے حوالے سے عید کے بعد غور کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی وی سے سیاسی سینسرشپ کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کے خلاف شکایت پر بدھ مت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو 1.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں سابق کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کی پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت پر تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ عرب حکمران بی جے پی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ سے گلے مل کر انہوں نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کرنے والوں کی توہین کی ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کی حلف برداری میں گئے تھے اور اس دورے کو سیاسی تناظر میں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
نوجوت سنگھ سدھو عمران خان کی دعوت پر ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان گئے تھے، لیکن ان کے اس اعلان کے بعد سے ہی کہ اپنی نجی حیثیت میں وہ اپنے دوست کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے، انہیں انڈیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لیکن تقریب حلف برداری میں جب وہ اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ گلے ملے تو سدھو کی مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سدھو پہلے بی جے پی کے رکن تھے، لیکن گزشتہ برس کانگریس میں شامل ہو گئے تھے اور اب پنجاب میں کانگریس کی حکومت میں وزیر ہیں۔ پاکستان سے واپسی پر خود وزیر اعلیٰ پنجاب کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ سدھو کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرحدوں پر ہر روز انڈین فوجی ہلاک ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو فائرنگ کا حکم دیتے ہیں۔ اب ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن سدھو کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم نریندر مودی بن بلائے پاکستان جا سکتے ہیں اور اگر وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں سوار ہو کر لاہور گئے تھے تو ان کے جانے پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ بی جے پی دوہرے معیار کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ نوجوت سنگھ سدھو نے آج ایک پریس کانفرنس کر کے اپنا موقف پیش کیا۔ اس کے بعد بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کا جواب دیا۔ یہ آوازیں نوجوت سنگھ سدھو اور سمبت پاترا کی ہیں۔
اگر کوئی فوج کا جنرل جو میرے پاس آ کے مجھے آگے ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ کرتارپور صاحب جو شردھالو سالوں سالوں سے ترس رہے ہیں، مٹی کو چوم کے آنکھیں بھر کے جاتے ہیں، ان کے لیے الاؤ کر دیا جائے گا، تو بھائی ایک ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو کیا کروں، پیٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں؟
دیر آر پیپل ود ان دا کانگریس پارٹی ہو آر ٹرائنگ ٹو پلے دا انٹرسٹ آف پاکستان ان انڈیا، جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا میں۔ سوری مسٹر سدھو، یہ ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں اس کا دھنیواد آپ پاکستان کو دو گے؟ یہ ہماری بہنیں بیوہ ہو جا رہی ہیں اس کا دھنیواد آپ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں؟
اگر پیس ہوگا تبھی یہ چیزیں رکیں گی، تبھی ہمارے جوانوں کی شہادت رک سکتی ہے۔ ارے بھائی، بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں جنگیں نہیں ہوتی اور فوج حفاظت کے لیے ہوتی، وہاں لیڈر نہیں لڑتے جا کے بھائی، فوجی لڑتے ہیں۔ وہ میری بھی آتما کی آواز ہے بھائی، یہ دوہرا ماپدنڈ کیوں ہے بھائی؟ وہاں جب اٹل جی جاتے ہیں اور کارگل کا یدھ ہوتا ہے، پھر وہاں پردھان منتری جاتے ہیں، میں تو چلو بلاوے پہ گیا 10 بار، وہ بنا بلاوے کے جاتے ہیں، تب کیوں نہیں بولتے؟ اتنا بڑا ہندوستان اور اتنے چھوٹے چھوٹے دل۔
آپ پردھان منتری نہیں ہیں سدھو جی، آپ دیش کے ایک سمانت راجیہ کے ایک منتری ہیں۔
ادھر وزیر اعظم عمران خان نے سدھو پر کی جانے والی تنقید کے پس منظر میں ٹویٹر پر کہا کہ وہ امن کے سفیر کے طور پر پاکستان آئے تھے اور انہیں پاکستانیوں سے بے پناہ محبت ملی۔ انڈیا میں جو لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بر صغیر میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امن کے بغیر دونوں ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب علی گڑھ یونیورسٹی کا موضوع. انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اے ایم یو کو اقلیتی تعلیمی ادارے کا درجہ حاصل ہے. اس کے تحت یونیورسٹی کو داخلے اور تقرریوں میں خصوصی اختیارات حاصل ہیں, لیکن بی جے پی کی حکومت اسے اقلیتی ادارہ تسلیم نہیں کرتی اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنا چاہتی ہے. حال ہی میں شیڈیول کاسٹ کمیشن نے یونیورسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دلت اور دیگر ہندو طلبا کو ریزرویشن دے, ورنہ اس کے مرکزی فنڈ کو بند کیا جائے. علی گڑھ سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
دلتوں کے قومی کمیشن کے سربراہ رام شنکر کٹھیریا کا کہنا ہے کہ آزادی کے بعد ملک کے آئین کے تحت تمام تعلیمی اداروں میں دلتوں اور قبائلی طلباء کے لیے داخلوں میں ریزرویشن دیا گیا, لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس کا اطلاق نہیں ہوا. کٹھیریا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
مائنورٹی انسٹیٹیوٹ کے ناطے یا مائنورٹی یونیورسٹی کے ناطے کوئی بھی لیگلی نہ تو ڈاکومنٹ اے ایم یو کے پاس ہے اور نہ لیگلی کوئی بھی پرستاؤ پاس ہوا ہے جس سے کہہ سکیں کہ اے ایم یو یونیورسٹی مائنورٹی یونیورسٹی ہے.
آئین کی روح سے مذہبی اقلیتوں کو اپنے مذہبی, ثقافتی اور تعلیمی ادارے قائم کرنے کا خصوصی اختیار دیا گیا ہے. آئین کی دفعہ 31 کے تحت ان اداروں کے انتظام اور ضوابط میں حکومت دخل نہیں دیتی. کٹھیریا کا کہنا ہے,
پچھلے سال 116 کروڑ روپیہ فنڈنگ, 116 کروڑ روپیہ, 30,000 بچے پڑھتے ہیں صاحب, جس میں 6,000 بچے ایس سی کے ہونے چاہیے, ایس سی ایس ٹی کے, لگ بھگ جو ہے 8,000 او بی سی کے ہونے چاہیے. ہم نے تو یہاں تک کہا صاحب کہ یہ 14,500 ہندو چھاتروں کا جو ریزرویشن ہے وہ نہیں مل رہا ہے اے ایم یو میں, وہ ملنا چاہیے. اور میں نے پوچھا ہے کہ آخر میں جب سمویدھانک ویوستھا سے ریزرویشن لاگو نہیں ہو رہا تو آپ ان کو فنڈنگ کیوں دے رہے ہیں؟
مسلم یونیورسٹی کے ترجمان ڈاکٹر شافع قدوائی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی ابتدا سے مسلمانوں کا ایک اقلیتی ادارہ رہی ہے, لیکن یہاں کسی کے لیے ریزرویشن نہیں ہے.
کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کسی کے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے, مذہب کی بنیاد پر یا ذات کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے پاس جو ریزرویشن بہت پہلے سے رہا, جب سے یونیورسٹی قائم ہوئی ہے تب سے اب تک, وہ یہ تھا کہ 50% جگہیں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جنہوں نے یہاں سے کوالیفائنگ ایگزام پاس کیا ہے, 12th کا ایگزام پاس کیا ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی طبقے کا ہو. اور 50% سیٹیں ان لوگوں جو ہیں وہ انٹرنل اسٹوڈنٹس کی ہیں, اور 50% جنہوں نے 12th کا امتحان یہاں سے پاس نہیں کیا. یہ ایک تو ریزرویشن کی ہماری پالیسی تھی.
سر سید احمد خان کے اینگلو مومڈن اورینٹل کالج کو جب 1920 میں ایک باضابطہ یونیورسٹی میں تبدیل کیا گیا, اس وقت مسلمانوں نے اس کے لیے 35 لاکھ روپے جمع کیے تھے. 1981 میں پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ منظور ہوا تھا جس کی کئی شقوں کی بنیاد پر یہ تشریح کی گئی تھی کہ اے ایم یو کو آئینی طور پر مائنورٹی ادارے کا درجہ مل گیا ہے. 2004 میں منموہن سنگھ کی حکومت کی طرف سے خط میں کہا گیا کہ یہ مائنورٹی ادارہ ہے, اس لیے وہ اپنی داخلہ پالیسی میں تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا اور عدالت نے اقلیتی حیثیت کو غیر آئینی قرار دیا. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. یونیورسٹی کے ترجمان شافع قدوائی نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ عدالت عظمیٰ اسے ایک اقلیتی ادارہ تسلیم کرے گی.
کہ جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ نے ہم سے کہا ہے کہ صاحب جب تک کوئی ہم فیصلہ نہ کریں, مرار انسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے, تب تک آپ پرانی جو آپ کی ایڈمیشن پالیسی وہ چلتی رہے.
اگست کے اوائل میں دلی میں دلت کمیشن نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور وزارت تعلیم کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی. کمیشن نے کہا ہے کہ اگر یونیورسٹی نے ہندوؤں کو ریزرویشن دینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو اس مہینے کے اواخر تک سپریم کورٹ میں جائے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شناخت صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, سیکولر اقدار اور لبرلزم کو فروغ دینے میں اس کا اہم کردار رہا ہے. پروفیسر شافع کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آرزو مندیوں کا مرکز ہے, لیکن آرزوؤں اور تمناؤں کا یہ مرکز اس وقت شدید دباؤ میں ہے. شعبہ انگریزی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد عاصم صدیقی کہتے ہیں,
اگر یونیورسٹی کے بارے میں دیکھیں تو اس کا کردار دیکھیں, اس میں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کا کمپوزیشن دیکھیں, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, تو یہاں تو ہر ذات, ہر مذہب, ہر صوبے, ہر کنٹری کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر ایک طرح سے ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں اور نیشن بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
شعبہ سیاسیات کی پروفیسر نگار دبیری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
پروبیبلی جب کسی بھی چیز, کسی اہم مدعے سے دھیان ہٹانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا موضوع اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا دھیان بٹنے لگتا ہے. بٹ بار 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 اسی ایک ٹاپک کو لا کر کے اور جو اہم مسئلے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں ڈھکیل دینا اور مائنورٹیز پہ ہی بات کرنا, یہ تو کچھ मेरे ख्याल में हम पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा अब इससे ऊपर उठना चाहिए और इस चीज़ को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तालीमी अदारा ही नहीं मुसलमानों की सकाफत और शनाख्त की एक अहम अलामत है। अपने वजूद के 100 बरस में यह अक्सर सियासत की जद में रही है। माजी की हुकूमतें इसे एक अकलियती तालीमी अदारा तस्लीम करती आई हैं। आज़ादी के बाद मोदी हुकूमत पहली मरकजी हुकूमत है जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों का अकलियती अदारा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आने वाले दिनों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मुस्लिम शनाख्त भी शायद उसके बानी की तरह तारीख के सफात में कहीं गुम हो जाए। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
और शकील अख्तर नहीं, इंडिया के अकलियती कमीशन के सबक सरबराह और सबक रुकन पार्लियामान शाहिद सिद्दीकी से बात की और उनसे पहले ये सवाल किया कि मुल्क में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह कि हुकूमत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किरदार को बदलना चाहती है।
देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमेशा से सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से। मैं नहीं कहूँगा कि जो हिंदुत्व के या जो सैफरन पार्टियाँ हैं वही करती हैं, मुसलमानों ने भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। बदकिस्मती है यूनिवर्सिटी की, हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान का बुनियादी मकसद इसे सियासत से दूर रख के इसे तालीम की बुनियाद लेकर बनाना था। और अब जो ये मांग की गई है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाए, ये उसी मांग का हिस्सा है जिसमें ये हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह अकलियती इदारा है ही नहीं, इससे अकलियती इदारे के तमाम हुकूक छीन लिए जाएं।
चूँकि हुकूमत की यह पोजीशन है कि अकलियती इदारा नहीं है, तो अगर ये वापस हो जाता है तो इससे क्या असर पड़ेगा यूनिवर्सिटी पर?
जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अकलियती किरदार ख़त्म हो जाता है तो फिर ये एक तरह से दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह हो जाएंगे कि जहां मुसलमानों की तादाद 2-4% होती है। मुसलमान ना रिजर्वेशन में है ना कंपटीशन में है, और कंपटीशन में आने के लिए उसे तालीम चाहिए और तालीम के रास्ते दरवाजे उस पर बंद हैं। तो ये जो छोटी सी खिड़कियां खुली हुई हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया दो खिड़कियाँ हैं जिसके ज़रिए मुसलमान सांस ले पाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सियासी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर एक बहुत बड़ा झटका होगा हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए।
तो हुकूमत क्या हसास नहीं है कि अगर इस तरह का कदम उठाती है तो इसे मुसलमानों पर काफ़ी इसका मनफी असर पड़ेगा?
UPA हुकूमत ने, मनमोहन सिंह जी की हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट दिया था कि इसको अकलियती इदारा है ये, लेकिन अब जब हुकूमत बदली है तो NDA ने, मोदी जी की सरकार ने फिर से ये सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अकलियती इदारा नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है उसके ऊपर सारी बातों का इनसार होगा।
आपने जिक्र किया कि इसका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है उसके हिंदुत्व के एजेंडे का हिस्सा है कि इसके तवसुस से मुसलमानों को पस्त किया जाए या उन्हें नफसियाती तौर पर इसे जो है कमज़ोर किया जाए?
वो एजेंडा मुसलमानों को पस्त करने से ज़्यादा अपने वोटर को ये दिखाने का है कि देखिए हमने इनके साथ चापलूसी हो रही थी, अपीजमेंट जिसे कहते हैं, वो हमने अपीजमेंट ख़त्म कर दिया, वो दिखाने का मकसद है। और ये उसी श्रेणी का हिस्सा है, उसी तहरीक का हिस्सा है कि जिसके तहत लव जिहाद की बात होती है या काउ प्रोटेक्शन की बात होती है, बीफ की बात होती है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पहला फर्स्ट फ्रूट देने की बात होती है। तो उसी सोच का एक हिस्सा ये भी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए ताकि ये और किसी यूनिवर्सिटी की तरह से मुसलमानों की यहाँ पर अक्सरियत ना रहे।
और अगर ये यूनिवर्सिटी AMU भी, इसका भी अकलियती किरदार चला गया तो इसका मजमूई तौर पर क्या असर पड़ेगा मुसलमान?
देखिए, बहुत लंबा चौड़ा तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि एक बड़ा झटका मुसलमानों की तालीम को लगेगा। तो लेकिन कहीं से फ़ायदा भी हो सकता है कि मुसलमान को अगर लगेगा कि मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं तो अब मुस्लिम नौजवान में जज्बा पैदा हो रहा है कंपटीशन का और यह एहसास कि हमारे पास एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, वो है तालीम। तो तालीम के रास्ते पे अब तेज़ी से, ख़ास तौर पे हमारी लड़कियां जो हैं वो तालीम के रास्ते पे जा रही हैं, नौजवान भी अब जा रहे हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अब नज़र आने लगे हैं, जगह पाने लगे हैं, तो उनका स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद बढ़ जाएगी। शायद वक्ती तौर पर झटका लगेगा लेकिन लंबे अरसे में उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा जब उन्हें एहसास होगा कि हम, अब तो ये होता है कि चलो कहीं नहीं होगा, अलीगढ़ में हो जाएगा, जामिया में हो जाएगा, नंबर कम भी आ जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, आपको 90% से ऊपर लाने ही लाने हैं वरना आपके सामने ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो फिर आप मजबूरन 90% के लिए काम करेंगे, 100% के लिए काम करेंगे।
इंडिया के अकलियती कमीशन के सबक सरबराह और सबक रुकन पार्लियामान मिस्टर शाहिद सिद्दीकी हमारे नामनिगार शकील अख्तर से बात कर रहे थे। پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج کے اعلان میں تاخیر کا باعث بننے والے RTS نظام میں مبینہ خرابی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے تاحال کمیٹی قائم نہیں کی جا سکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اس معاملے کو عید کے بعد دیکھا جائے گا۔ اسلام آباد سے فرح جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات میں ہونے والی پولنگ کے بعد اس وقت مایوسی پھیل گئی جب نئے تیار کردہ رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم یعنی RTS نے مبینہ طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابی نتائج کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس نظام کی ناکامی کی تحقیقات کا فی الحال آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ RTS کے معاملے پر تحقیقات کے حوالے سے عید کے بعد غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات سینٹ کی کمیٹی کر رہی ہے، جبکہ کابینہ ڈویژن سے ماہرین کی رائے مانگی گئی تھی، لیکن واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 اگست کو معاملے کی تحقیقات کے لیے کابینہ ڈویژن کو ایک کمیٹی تشکیل دینے کے لیے خط لکھا تھا اور تحقیقات کے لیے ضابطۂ کار بھی طے کیا گیا تھا۔ نتائج میں تاخیر اور RTS میں مبینہ خرابی کے بعد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل سمیت ملک کی کئی سیاسی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ مسلم لیگ نون نے اس وقت انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ ماہ سیکیورٹی فورسز نے 87 آپریشن کیے۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران 109 افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے 87 آپریشنز کیے۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں کے دوران 109 افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے ان افراد کے ناموں کے علاوہ ان علاقوں کے بھی نام دیے گئے ہیں جہاں سے بی این ایم کے مطابق ان کو ہٹایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی وائس چیئر پرسن طیبہ بلوچ نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ خواتین اور بچوں کو اجتماعی سزا کے طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔
انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے مطابق کسی بھی مجرم یا جرم یافتہ شخص کے اہلکانہ کو سزا دینا سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے، لیکن بلوچستان میں سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر لوگوں کے خاندان، خاص کر خواتین و کمسن بچوں کو اجتماعی سزا کے طور پر حراست میں لے کر ملٹری کیمپ منتقل کر رہے ہیں۔
اسی پریس کانفرنس کے دوران بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سلسلہ گزشتہ کئی سال سے جاری ہے۔
اس سے پہلے تو بلوچ پولیٹیکل ورکروں کو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب سیاسی وابستگی کی بنیاد پر خواتین پکڑ کے ان کو کیمپ منتقل کیا جاتا ہے۔
بی این ایم کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے آپریشنوں کے دوران 43 گھروں کو نظر آتش کیا گیا۔ بی این ایم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے لاپتہ کیے گئے 34 افراد جولائی کے مہینے میں بازیاب بھی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 3 افراد سن 2016 سے غیر قانونی حراست میں تھے، جبکہ ایک شخص 3 سال بعد بازیاب ہوا۔ بیان کے مطابق بازیاب ہونے والوں میں 15 افراد ہوتے جو اسی سال مارچ اور جون میں مختلف آپریشنوں کے دوران لاپتہ کیے گئے تھے۔ بی این ایم اور سخت گیر موقف کی عامل دیگر کمپرس جماعتوں کی جانب سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا الزام سیکورٹی فورسز پر لگایا جا رہا ہے، لیکن سرکاری حکام ایسے الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے رہے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں قیام امن کے لیے ہوتی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بعض حلقوں کی جانب سے ایسے الزامات کا مقصد سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں پر غیر مسلم پاکستانی قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل کرتے رہے ہیں، مگر ڈاکٹر مہیش کمار ملانی پاکستان کے پہلے اقلیتی رکن قومی اسمبلی ہیں جو عام نشستوں پر انتخاب جیت کر پارلیمان میں آئے ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان کی ہندو برادری سے ہے۔ انہوں نے ضلع تھرپارکر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کر کے ایک نئی تاریخ لکھی ہے۔ ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے ڈاکٹر مہیش ملانی سے پوچھا کہ انہیں یہ کامیابی ملی کیسے۔
میں نے کام کیا ہے پارٹی بیسس پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ورکر ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے مجھے پہلے فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ پارٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہندو مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔
آپ کو منتخب تو تھرپارکر نے کیا ہے، لیکن اب آپ جنرل سیٹ پر آئے ہیں تو آپ ایک ہندو کمیونٹی کے بھی ریپرزینٹیو ہیں اسمبلی میں، مدعا آپ کیا اٹھائیں گے؟ پہلا،
تھرپارکر ایک ریموٹ ایریا ہے، وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں خاص کر کے میرے حوالے سے ایڈوکیشن پہ میرا دھیان ہے کہ ایڈوکیشن جب امپروو ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو، وہاں خاص کر کے ہمارے رورل ایریاز جو ہیں وہاں ایڈوکیشن کی کمی ہے۔
آپ فیڈرل لیول پہ آ گئے ہیں، سینٹر میں ہیں، تو کیا آپ لابی کریں گے کہ دوسرے صوبے جو ہیں ادھر بھی کچھ ایسے قانون پاس ہوں تاکہ جو جبری تبدیلی مذہب ہے اس کی بھی تھوڑی روک تھام ہو سکے ہندو لڑکیوں کے حوالے سے؟
جی بالکل، میں اس کے لیے کام کروں گا، اور خاص کر کے 18 ایئرس ایج کا ہے، کیونکہ وہ میچورٹی کی ایک ایج لائن ہے، تو یہ ہر صوبے میں ہو۔ اصل یہ لا تو بن جاتے ہیں، لا بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ امپلیمنٹیشن اگر ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امپلیمنٹیشن میں ابھی تک بھی، اگر پراونس سندھ میں یہ لا بن گیا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کا ابھی تک بھی فقدان ہے، کیونکہ شادیاں ہو رہی ہیں۔
ایک زمانے میں بہت ایسی خبریں بھی آئیں کہ سندھ سے بہت سے ہندو مائگریٹ کر کے انڈیا جا رہے ہیں، اب کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں، اس کو میں نہیں مانتا، یہ مسئلہ جو تھا یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے تھا۔ ہندو خاص کر کے یہ ٹارگیٹ کر کے اگر ہندو کوئی جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہائی لائٹ ہوتا تھا، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن کا پورے پاکستان میں مسئلہ تھا، مائگریٹ سب ہو رہے تھے، لیکن ابھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے نہیں۔ یہاں پچھلے 5-6 سال سے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہے، تو یہ بالکل مائگریشن نہیں ہو رہی ہے۔
تھرپارکر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ پورے ملک میں سب سے زیادہ اچھا رہا، عورتوں نے بہت بڑے نمبر میں ووٹ ڈالا، اور بہت سے مائنورٹی کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، کئی آپ کو بھی الیکٹ کیا، چھوٹی سیٹوں پہ پروونس میں بھی الیکٹ کیا، یہ تھرپارکر میں کیا ہو رہا ہے؟
زبردستی وہاں ووٹنگ ہوتی تھی، الیکشن کبھی فیئر نہیں ہوئے تھے، وہاں اسٹمپنگ ہو جاتی تھی، اناؤنس ہو جاتا تھا، لیکن لوگ جو ہے نا وہ ووٹ دینے نہیں جاتے تھے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شعور بھی آ رہا ہے، ڈیموکریسی بھی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور لوگوں میں یہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے، اور ان میں یہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا، خاص کر کے تھرپارکر کے لوگوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، کہ ووٹ دینے سے ہم اپنے جو نمائندے ہیں وہ الیکٹ کروا سکیں گے۔
دلت موومنٹ کے لوگ ہیں، ان کو شکایت رہی، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی جو سیٹیں مل رہی ہیں یا جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے اوپر اپر کاسٹ ہندوز جو ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں۔
دیکھیں، اپرچونیٹی ان کو مل رہی ہیں، ہمارے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ابھی جو سینیٹر کرشنا کوہلی، اس کو سینیٹر کیا گیا ہے، جو اس دلت یا اس ٹائپ کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پروموٹ کرنا نہیں چاہیے، ایز اے ہیومینٹی، ایکویلٹی کے حوالے سے سب کو لینا چاہیے۔
ہماری ساتھی شمائلہ جعفری ڈاکٹر مہیش ملانی سے گفتگو کر رہی تھیں۔ پاکستان کے انتہائی گرم موسم میں متمول گھرانوں کے لوگ ٹھنڈے اور پرفضا مقامات کی تلاش میں شمالی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جن میں گلگت اور بلتستان بھی شامل ہیں۔ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس بار 18 لاکھ سیاح ہوں گے وہاں آنے والے جو کہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ گلگت سے موسیٰ چولنکھا کی رپورٹ۔
جون جولائی کے مہینے میں سورج اپنا زور دکھاتا ہے اور میدانی علاقوں میں شہری گرمی سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ملک بھر سے لوگ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی برف پوش چونٹیوں، ندی نالوں، آبشاروں، جھیلوں اور دریاؤں کی وجہ سے نہ صرف موسم خوشگوار ہوتا ہے بلکہ دلکش بھی۔ سیاحوں میں یہاں کا بلند ترین سرسبز میدان دوسائی، شنگریلا جھیل، منٹھوکھا آبشار اور راما جھیل جیسے سیاحتی مقامات کافی مقبول ہیں۔ اسلام آباد، کراچی اور دیگر شہروں سے آئے ہوئے چند سیاحوں نے بتایا۔
میرا نام شہریار خان ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں۔ بائی روڈ آنے کا ایکسپیرینس کافی اچھا بھی ہے اور کافی خطرناک بھی ہے۔ گورنمنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ روڈز کو جلد از جلد بہتر بنائیں، ان روڈز کو تھوڑا سا وائڈ کریں، یہاں پہ سیفٹی سائنز لگائیں اور یہاں پہ انفارمیشن ہو، میپس ہوں سارے تھرو آؤٹ راستے کے اوپر، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، کتنی دور ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں۔ جتنے بھی ویو پوائنٹس ہیں، کے ٹو کے ہیں، ماشب روم کے ہیں، جتنی پیکس ہیں، اگر یہاں پہ لوگ اتنا ٹریول کر کے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ کوئی ایسا ویو پوائنٹ ان کے لیے بنایا جائے کہ وہ وہاں پر اس کو دیکھ سکیں، وٹنس کر سکیں۔
میرا نام یسرا سہیل ہے اور ہم لوگ کراچی سے ہم لوگ نکلے ہیں۔ تقریباً ٹو ویکس کا ہم نے پلان کیا تھا ناردرن ایریاز کا، اور ہم نے اصل میں اور بھی بہت جگہ ٹریول کیا ہوا ہے، تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ بچوں کو ہم دکھائیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہے، کیونکہ یہ بچے بڑے ہوں گے پھر آبویسلی ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا۔ تو ہم لوگ نے لاسٹ ایئر سوئٹزرلینڈ بھی کیا تھا، تو ہم نے بہت تصویریں دیکھی تھی جس میں لوگوں نے کمپیئر کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پکچر سوئٹزرلینڈ کی ہے اور یہ پکچر جو ہے وہ ناردرن ایریاز کی ہے پاکستان کی، تو ہم اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اور جو ہم نے اب تک دیکھا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دونوں جگہیں وزٹ کی ہیں، کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو لے کے نکلنا چاہیے، دکھانا چاہیے، پاکستان بہت خوبصورت ہے۔
میرا نام سہیل ہے۔ ٹوریزم سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں اور لوگوں کو ٹرین کیا جائے تو یہاں پہ ٹوریزم کو انہانس کرنے میں کافی مدد ملے گی، اور جو کوالٹی آف سروسز ہے، انسٹیٹیوٹ قائم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پراپر ٹرین، انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ملتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انٹرنیشنل لیول کا ٹوریزم اور فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جو انڈین بارڈر کی طرف ہے وہاں پہ کافی خوبصورت وزٹنگ پلیسز ہیں، بٹ ریسٹرکٹیڈ بھی ہیں، کافی چیک پوائنٹس بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب امن کا زمانہ ہے، خاص طور پہ کوئی سیکیورٹی کنسرنس نہیں ہیں یا سیفٹی کنسرنس اگر نہیں ہیں، تو لوگوں کو میرے خیال میں اس طرف جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔
سیاحوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے گلگت بلتستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ گلگت بلتستان کے سینئر وزیر و وزیر خزانہ حجی اکبر تابان کا کہنا تھا۔
پانچ سال ہمارے پاس 12 لاکھ لوگ آئے، اس سال ہمارے پاس ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کا فلو جو ہے یہ 16 لاکھ سے 18 لاکھ تک ہمارا تخمینہ ہے۔ ہماری گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹوریزم کے لیے بہتر سہولیات میسر کی۔ جب سے پاکستان بنا تب سے اس سال تک 50,000 ابھی فارنر جو ہے وہ انرولمنٹ ہے، انہوں نے رجسٹریشن کیا ہوا ہے، کافی لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 31 رکنی ایک گروپ نے کیٹو کو سر کر دیا اور بڑے خوشحال ہیں، ابھی اور بھی آئیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ عوام کو ان کے دہلیز پہ ہر سہولت میسر ہو، اور ٹوریزم کے لیے بھی ہم نے جہاں جہاں پر پوائنٹس ہے، یہ بدھا راک وغیرہ ہے، شیگر میں ہے، اسکردو میں ہے، استور میں ہے، غزر میں ہے، نگر میں ہے، ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مزید اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی اصلاحات کر رہی ہے، اور ٹوریزم کے شعبے کو بڑا فعال بنایا ہوا ہے۔ اور گلگت کا روڈ بننے کے بعد ٹورسٹ کا فلو جو ہے انشاءاللہ مزید بڑھے گا، اور یہ ریڈیوز یہ مسافت جو 17-18 گھنٹے سے کم ہو کے 10 سے 12 گھنٹے یہاں سے پنڈی کا ہوگا، اور 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہمارا ٹوٹل اس کے مسافت رہے گی گلگت کے لیے۔ کچھ پوائنٹ جو پروہبٹ ایریاز ہیں ان میں یقیناً وہ تو اس سے سیکورٹی اداروں کو خود بہتر پتہ ہوگا کہ کہاں آدمی کو جانا کہاں نہیں جانا، لیکن ہم ان سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی میں ابھی ریسنٹلی چلا جاؤں گلگت انشاءاللہ، تو جنرل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جن جگہوں پہ پروہبٹ ایریاز نہیں، ان میں مزید اس کو بہتر کیا جائے اور سہولات فراہم کی جائے۔
گلگت بلتستان میں سیاحت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یہاں مزید بہتر قیام اور سفری سہولتوں سے اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔
گلگت سے موسیٰ چولنکھا کی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عمر آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے ڈومینک ڈلاگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازیہ گلزار کے ساتھ۔
کابل میں سرکاری عمارتوں کے احاطے میں راکٹ حملہ کرنے والے تین عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں استحکام لانے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مستقبل کی جانب پیش قدمی کے لیے انڈیا اور پاکستان کو مذاکرات کرنا ہوں گے اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب معاملات کا حل نکالنا ہوگا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پی ٹی وی سے سیاسی سینسرشپ کے مکمل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کے خلاف شکایت پر بدھ مت سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو 1.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اٹلی کے جنوبی حصوں میں سیلاب سے قریب 8 کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔